أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
وجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے، ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کی صداؤں کو، ہماری پکار کو سننے والا ہے. وہ پروردگار جو ہمارے دلوں کے مخفی رازوں سے آگاہ ہے. خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ اور توفیق عطا کی کہ اس مجلس عزائے سید الشہداء سے منسلک ہوں، اور آج کی یہ مجلس اس سلسلے عزا کی آخری مجلس ہے، اور اس کے بعد یہیں پر آپ لوگ اپنے اس فرش عزا کا اختتام کر کے سوگ کا اختتام کریں گے، سوگ کو بڑھائیں گے، اور شب عید ہو جائے گی. یہ وقت جو رہ گیا ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں اور آپ کو آئمہ علیہ السلام سے، خصوصاً جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، زمانے کے امام
محمد و آل محمد وجل فرجہم،
کچھ عہد و پیمان باندھ کر یہاں سے ہمیں اٹھنا چاہیے تاکہ جب اگلے سال ماہ محرم کا استقبال کریں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ زمانے کے امام ہم سے راضی اور خوشنود ہوں. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں آئندہ آنے والے محرم کو ایسا گزارنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ وہ محرم الحرام اس محرم سے ہمارے لیے زیادہ توفیقات الہی، نیکیوں، اصلاح کی اسباب کے لیے میسر ہو انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے صرف دعا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے عہد، ہمارے
कोशिशें, हमारी सोच और मुसलसल पूरे साल वो काम जो हम अंजाम देंगे वो इन सारी चीज़ों के ऊपर मुनहसर है कि हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें आइंदा मुहर्रम वैसा ही नसीब होगा। हर साल इस परशाज़ा पर कुछ तज़क्कुरात, कुछ यादावरी आपके लिए करती हूँ ताकि हम और आप इस माहे मुहर्रम और सफ़र और ये 8 दिन जो रबीउल अव्वल के गुजर गए उसके हवाले से सोचें कि हमने इन दिनों में क्या सीखा है, क्या किया है और कितना हमारे अंदर तब्दीली आई है, कितनी हम ने यहाँ पर जद्दोजहद की है इन 68 डेज में, 68 दिनों में, और उसके बाद इंशाल्लाह जो अगला मुहर्रम आएगा उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग है कि साल को हमने कैसे गुजारना है। ये दिन जो 8 रबीउल अव्वल की तारीख होती है, चंद एक मुनासिबतें इसमें हैं। एक तो ये आज की तारीख इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत से मंसूब है।
मोहम्मद व आले मोहम्मद रज्जल फरज
और रात जो आएगी, जो शब लगने वाली है, वो जमाने के इमाम की इमामत के आगाज की शब है।
मोहम्मद मोहम्मद
तो एक ये मुनासिबत है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से कुछ बात होनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालनी है इस हवाले से कि जिस इमाम की इमामत का आगाज़ होने जा रहा है वो इमाम हमारे ज़माने के इमाम है, वो इमाम, वो ज़िंदा इमाम है, वो इमाम है जो पर्दे गैबत में है लेकिन मौजूद है और वो हमें देख रहे हैं। हमें उनके हवाले से जो काम अंजाम देने हैं, कल की तारीख हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आज का दिन इमाम को पुरसा देने का दिन है और कल का दिन इमाम की इमामत का आगाज़ हो रहा है। इसी तरह से आज की तारीख इस लिहाज से भी अहमियत रखती है जिसमें गौर फिक्र होना चाहिए और कल के लिए तैयारी होनी चाहिए कि आइम्मा अलैहिस्सलाम ने शोक को किस तरह से ख़त्म किया था, किस तरह से इमाम सैयद सज्जाद ने शोक बढ़ाया था और किस तरीके से इमाम सैयद सज्जाद ने अपने घर की औरतों को और घर के अफराद को ईद मनाने का हुक्म दिया। ये 2-3 नुकात है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो रहनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम वो काम अंजाम दें आज की रात में और कल के दिन में कि हम इमाम सैयद सज्जाद को भी, इमाम ज़माना को भी, जनाब सैयदा को भी खुशहाल कर सकें और वैसी ईद मनाएं जैसा कि ईद मनाने का हक है। जिस आयत को तलावत किया वो आया करीमा सूरह सफ की 8वीं और 9वीं आया करीमा है जिसमें परवरदिगार आलम काफिरों और मुशरिकीन के इरादों के बारे में बयान कर रहे हैं। कोशिश करूंगी इस आयत के हवाले से इन तीनों नुकात को जो आपके सामने बयान किए हैं पहले मुकदमतन उनको भी जिक्र करूं। खुदावंद मुताल काफिरों और मुशरिकों के इरादे की खबर दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूकों से बुझा दें। फूक का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने उनकी साजिशों के लिए, उनके इरादों के लिए इस्तेमाल किया। फूक बहुत मामूली चीज़ होती है, फूक इंसान की फूक में इतनी ताकत है कि वो शमा को तो बुझा सकती है, बहुत मामूली से चिराग को बुझा सकती है लेकिन बहुत बड़े चिराग को, बहुत बड़ी रोशनी को ख़त्म नहीं कर सकती, नूर को ज़ायल नहीं कर सकती। फूक कमज़ोर चीज़ होती है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में जहाँ पर काफिर और मुशरिकीन के इरादों और साजिशों की बात की वहाँ उनके लिए कहा कि इनकी जितनी भी काविशें हैं वो तारे अनकबूत यानी मकड़ी के जाले की तरह से है। मकड़ी का जाला कमज़ोर तरीन घर होता है, सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का जाला होता है जिसको आपने हाथ मारा तो साफ हो गया। और जो कुछ मुशरिकीन और काफिरीन करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए कह रहा है कि ये मकड़ी के जाले की मानिंद है। इसका मतलब है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको दुश्मन की साजिशों के बारे में इत्तला दे रहा है और यकीन दिलाना चाह रहा है कि जो कुछ हमारा दुश्मन करता है उसके अंदर ताकत नहीं है, जो कुछ दुश्मन साजिश करता है वो बिल्कुल फूंक की मानिंद है या मकड़ी के जाले की मानिंद है। परवरदिगार आलम फिर फरमाता है वल्लाहु मुतिम्मो नूरही। ये तो चाहते हैं अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने इरादा किया है कि वो अपने नूर को मुकम्मल करेगा। परवरदिगार आलम अपने नूर को फैलाएगा, ये खुदा का इरादा है। इसके मुकाबले में जालिमों का इरादा बहुत कमजोर है, उनकी साजिशें बहुत ज्यादा कम हैसियत रखती हैं। फिर परवरदिगार आलम ने कहा चाहे काफिरों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, अल्लाह ताला तो अपना काम पूरा करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ और दीन हक के साथ, ताकि वो दीन का मुकम्मल इजहार करे। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करहल मुशरिकून, ताकि वो दीन को गालिब कर दे, दीन को फैला दे, दीन को हर जगह राइज कर दे। दीन इस्लाम किसी एक गोशे के लिए नहीं आया, सिर्फ हिजाज वालों के लिए नहीं आया, मक्का और मदीना वालों के लिए नहीं आया। दीन इस्लाम सिर्फ अरबों के लिए नहीं आया, दीन इस्लाम मजहबी लोगों के लिए नहीं आया कि बस ये मजहबी हो गए तो अब ये दीन के ऊपर अमल करेंगे। कुरान करीम अल्लाह की वो किताब जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने कहा ये मौजजा है या आफाकी है, इसको हमने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। ये किताब और रसूल के बाद सिलसिला रिसालत से जुड़े हुए आइम्मा अलैहिमुस्सलाम जो उनके जानशीन हैं, जो उनके नायब हैं, यहाँ तक के आज हमारे दरमियान एक इमाम मौजूद है, जिंदा है, जावेद है। इमाम इंतजार कर रहे हैं कि हम कब तैयार होंगे ताकि वो ज़हूर करें। ये सिलसिला रिसालत इमामत से पैवस्ता है और आखिरी इमाम पर्दे गैबत में जब वो आएंगे तब दीन का मुकम्मल इजहार होगा। रिसालत का जो काम था वो इमामत में मुंतकिल हो गया। आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की भी वही जिम्मेदारी है जो रसूल अल्लाह की जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि इस दीन के मुकम्मल इजहार का इंतजार रसूल अल्लाह ने भी किया, इस दीन के मुकम्मल इजहार का इंतजार हजरत अली ने भी किया, इस दीन के मुकम्मल इजहार का इंतजार तमाम मासूमीन करते रहे, और आज हमारे जमाने के इमाम भी इंतजार में है कि कब दीन मुकम्मल तौर पर इजहार हो, कब दीन का रिवाज हो, हर जगह दीन का प्रचार हो, दीन हर सिलसिले जिंदगी में हर शोबे में जारी और सारी हो जाए। इंशाअल्लाह ताला हम और आप वो कोशिशें जो हमें करनी चाहिए उसे अंजाम दें ताकि इमाम ज़माना जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए, दुरूद भेजेगा। इस वक्त दुनिया में हर जगह जुल्म और जोर है, मीडिया को खोल कर देख लीजिए कितना जुल्म हो रहा है। जो मक्तूलीन है उनको ये कह दिया जाता है कि इन्होंने खुदकुशी की है, उनके बारे में जो भी खबर लगाना चाहते हैं लगा देते हैं, जो हक के लिए आवाज़ उठाता है उसको कत्ल कर दिया जाता है, जो भी कोशिश करना चाहता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, यहाँ तक के जुल्म हर तरफ राइज है, चाहे वो मुसलमान ममालिक हो या काफिर ममालिक हो। लेकिन अल्लाह ताला का ये वादा है कि अदल और इंसाफ को राइज करना, और इमाम ज़माना की सबसे बारिस सिफत जिसको बार बार रसूल अल्लाह ने भी याद किया था, जिसको आइम्मा अथहार ने भी याद करवाया, हर इमाम ने ये अल्फाज कहे कि जब वो आएंगे इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे तो दुनिया जुल्म और जोर से भरी हुई होगी, वो उसे अदल और इंसाफ से पुर करेंगे। अदल के लिए हम और आप इंतजार करें कि मौला आए और इंसाफ दुनिया के ऊपर जारी और सारी हो। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत की आज तारीख है, वाजल फरजहु। उनकी जिंदगी की एक बड़ी मुश्किल ये थी कि अपने फर्जंद की विलादत को छुपाना भी था और अपने आने वाले फर्जंद और जमाने के इमाम की विलादत की खबर भी लोगों को देनी थी। यानी ये मुश्किल बहुत अजीब है कि कुछ लोगों को बताना भी है ताकि इमाम के वजूद से लोगों को आगाही हो और तस्दीक हो जाए कि जमाने के इमाम के बारे में उनके वालिद उन्हें अपने जानशीन اور آئندہ آنے والے امام کے طور پر منتخب کر کے بیان کر کے گئے, اور ان کی جان کی حفاظت کی خاطر لوگوں سے ان کی ولادت کو اور ان کے وجود کو چھپانا بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ جیسے امام زمانہ متولد ہوئے اس کے ساتھ ہی بلا فاصلے امام کی غیبت کا بھی آغاز ہو گیا. یہ ایک طرح کی غیبت تھی کہ کبھی کبھی کم ہی لوگ امام زمانہ کو دیکھتے تھے, اور مولا کی جو رشد اور نمو تھی ان کا جو بڑھنے کا رفتار اور انداز تھا وہ دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھا. یہی وجہ ہے کہ جب ان کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس نے امام کے جنازے پر نماز پڑھوائی ہے. بچہ نہیں کہا بلکہ کہا نوجوان, جبکہ امام کا سن اس وقت 5 سال کا تھا. 255 ہجرا میں امام زمانہ کی ولادت ہوئی اور 260 ہجرا میں امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے, اور 28 سال کے سن میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. یعنی امام محمد تقی کے بعد امام محمد تقی 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے اور امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے. امام محمد تقی کے بعد سب سے کم سن امام, جن کی سب سے زیادہ کم عمر تھی امام محمد تقی کے بعد, امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے بچپن میں اپنے والد گرامی امام علی نقی کے ساتھ ہجرت کی تھی سامرہ. ان کو بلایا گیا تھا سامرہ میں, مدینہ سے جب یہ سامرہ آئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 4 سال تھی, اور سامرہ کو اس وقت کے حکمہ نے بنی عباس نے اپنی فوجی چھاؤنی بنایا ہوا تھا. اسی وجہ سے امام حسن کے نام کے ساتھ حسن عسکری آتا ہے. عسکری کا مطلب ہوتا ہے جہاں لشکر ہوتا ہے, لشکر کی وجہ سے سپاہیوں کی وجہ سے امام حسن عسکری کا نام یہ مشہور ہو گیا. اور واقعا اگر کسی نے سامرہ کی زیارت کی ہو تو اس احساس کو کر سکتا ہے کہ آج بھی لگتا ہے وہی فوجی چھاؤنی ہے, آج بھی وہاں پر سکون امن اور اس طرح سے جس طرح سے کہ امام کے روضے کے ارد گرد ہونا چاہیے, جس کو ہم طلب کرتے ہیں, اور وہاں جا کر سب سے زیادہ دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ مولا آپ تشریف لائیے, اپنے پدر گرامی کے روضے کو آباد کیجیے. اب بھی جو لوگ گئے ہیں چند سالوں پہلے انہوں نے روضہ جس طرح سے مسمار کیا گیا تھا اس کو دیکھا ہے, ابھی تک اس کی تعمیرات مکمل نہیں ہوئی, الحمدللہ اب تعمیرات شروع ہو چکی ہیں, لیکن جو سرداب ہے جہاں پر امام زمانہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ امام تشریف لاتے ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں, اور بعض لوگوں نے اس سرداب میں امام زمانہ کی زیارت بھی کی ہے, اس کو بھی مسمار کیا گیا ہے. امام علی نقی امام حسن عسکری کی قبور جو سامرہ میں ہے اس روضے کو بھی مسمار کیا گیا, اور آج بھی امام کے روضے پر زائرین کی تعداد جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے, کم ہے, بہت کم ہوتے ہیں زائرین. جو لوگ زیارت کر چکے ہیں, جو کربلا جا چکے ہیں, مشہد جا چکے ہیں اور سامرہ بھی جا چکے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے سامرہ جا کر کہ امام حسن عسکری کے زائرین کتنے کم ہیں. کاروان والے آپ کو لے کر جاتے ہیں یہاں سے, کم ہی قافلے والے سامرہ لے کر جاتے ہیں کیونکہ حالات ادھر کے بہت خراب رہتے ہیں. اکثر حالات فوجیوں کی وجہ سے, سپاہیوں کی وجہ سے, اور جب میں بھی گئی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے جانے کا موقع نصیب ہوا, لیکن اس وقت بھی بمباری وہاں پر ہو رہی تھی, مسلسل فائرنگ, اور سب تلاشی کے بعد آپ کو امام حسن عسکری کے روضے پر جانے کی توفیق ملے گی اگر کوئی کربلا تک پہنچ جائے, عراق تک پہنچ جائے, سامرہ تک بھی پہنچ جائے, اس کی خوش نصیبی ہے. یہاں سے جاتے وقت ظاہر کو دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ساری زیارتیں نصیب ہوں, کیونکہ سامرہ جانے والے کم زائرین ہیں. جو زری ہے باقی تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی زری لوہے کی ہے, مزین ہے, لیکن کیونکہ امام حسن عسکری اور امام علی نقی کے روضے کو اتنا منہدم کیا گیا تھا کہ ان کی زری بھی جو ہے اس وقت لکڑی کے پھٹے لگا کر اس کے اوپر کپڑا چڑھایا ہوا ہے. مظلومیت ہے امام حسن عسکری امام علی نقی کے روضے پر, اور افسوس ہوتا ہے کہ جو ظاہر وہاں جاتا ہے بہت آرام سے چاروں طرف کا طواف کر کے بہت سکون سے زیارت کر سکتا ہے, لیکن وہاں زیادہ دیر کسی کو ٹھہرنے بھی نہیں دیتے, بہت جلدی جلدی لوگ واپس جاتے ہیں. امام حسن عسکری نے جو اس زندگی گزاری وہ بالکل سخت زندگی تھی اس اعتبار سے کہ امام زمانہ کے حوالے سے خلفۂ عباسی سن چکے تھے کہ امام حسین کا نواں فرزند وہ ہوگا جو زمانے کے اوپر انقلاب برپا کرے گا, زمین کے اوپر انقلاب لے کر آئے گا, جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا, ظالم حکمرانوں کو برباد کر دے گا, ہلاک کر دے گا. اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسن عسکری صاحب اولاد, انہیں مسلسل قید کیا جاتا تھا, سخت بندش تھی. اور اسی لیے امام زمانہ کی ولادت کو حضرت موسیٰ کی ولادت کے مشابہ بتایا جاتا ہے, کیونکہ فرعون حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا درپے تھا, اور جس عورت کی بنی اسرائیل میں حمل کا ظاہر ہو جاتا تھا, خبر ملتی تھی کہ حاملہ ہے, اس کے حمل کو ضائع کروا دیا جاتا تھا. اسی طرح سے بنی عباس نہیں چاہتے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر ولادت ہو, کڑی نظر ہوتی تھی, یہاں تک کہ بہت ساری کنیزوں اور ان کی ازواج کے اوپر نظر رکھی جاتی تھی. اور پروردگار عالم نے چاہا تھا کہ زمانے کے امام اس دنیا میں تشریف لائیں, لہٰذا پروردگار عالم نے بی بی نرجس خاتون کے بھی حمل کو مخفی رکھا, اور بی بی نرجس خاتون امام زمانہ کو اس دنیا میں متولد کرتی ہیں, امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے سخت وقت تھا کہ بار بار قید و بند کی صحبتیں ہمارے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام نے برداشت کے درود بھیجے گا.
اللہ محمد و آلی محمد وجل فرجہم.
امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں تقریباً 7 خلفائے بنی عباس کے گزرے, جن میں سے 2 واقعات بہت بہترین واقعات ہیں اس حوالے سے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کرتا ہے, یہ آئمہ اطہار کو کمزور دکھانا چاہتے ہیں لیکن پروردگار عالم آئمہ اطہار کی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے آئمہ اطہار کو قید کر کے, ان کے اوپر بندشیں لگا کر, ان کے ناموں کو بدنام کر کے ان کے ذکر کو مٹا دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ آئمہ اطہار کے غلبے کو دکھاتا ہے کہ کیسے یہ غالب ہے. ایک واقعہ اس طرح سے کہ امام کے زمانے میں ایک راہب تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں دعا مانگوں گا تو میری دعا مقبول ہوگی. اس دور میں قحطی آ گئی تھی اور وہ کہتا تھا کہ میری دعا سے بارش ہو جائے گی, یہاں تک کہ ایک مرتبہ آیا اور اس نے میدان میں دعا کی, لوگوں کو بلایا, لوگوں نے آمین کہی اور اس کے بعد بارش ہونا شروع ہو گئی. پھر دوسرے دن دوبارہ ایسا ہونے جا رہا تھا, لوگوں نے امام حسن عسکری تک بھی یہ خبر پہنچائی اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ راہب ہے تو لوگ اس کے عقیدت مند ہونے لگے, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کچھ ایسا کرتب دکھا دے, کوئی ایسا واقعہ ہو جائے لوگ اس کے مرید ہو جاتے ہیں, حتیٰ کمزور عقیدے کے لوگ تو کوئی ایسی جانور کو, کسی ایسی چیز کو دیکھ لیں جس کے سینگ کے اوپر مثال کے طور پر اگر علی لکھا ہوا آ رہا ہے, لوگ اس کو پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں. اس قسم کے عقائد ہر دور میں رہے, تو غور و فکر کی ہمیشہ کمی رہی ہے, اور یہ راہب جو اس طرح سے دعا کر رہا ہے اس کی دعا قبول ہو رہی ہے, لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں, اس کی خبر امام حسن عسکری کو بھی ملی. امام حسن عسکری نے کہا کہ جب سب جمع ہو جائیں اور راہب دعا کے لیے آ جائے اس وقت مجھے بلانا. جب سب جمع ہو گئے, راہب آ گیا اور امام حسن عسکری علیہ السلام وہاں پہنچے, امام نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور بارش ہونا شروع ہو گئی. امام نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے ہاتھ کے اندر سے ایک ہڈی نکالی, اور مولا نے کہا کہ دیکھو یہ ایک نبی کی ہڈی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصل ہے, اصول ہے پروردگار عالم کا کہ اگر کسی نبی کی, جو مردہ انبیاء ہیں جو دفن ہو گئے, ان کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نشانی مل جاتی ہے کسی کو, اگر کوئی ہڈی ایسی ہوگی کسی بھی نبی کی جو زیر آسمان آئے گی, پروردگار عالم باران رحمت کو برسانا شروع کر دے گا. اور پھر جب امام حسن عسکری نے وہ ہڈی لے لی, اب کہا جائے کتنی بھی دعائیں دعائیں مانگتا رہے باران رحمت نہیں برسے گی. دعا اس وجہ باران اس وجہ سے نہیں برس رہی تھی کہ یہ راہب دعا مانگ رہا تھا، بلکہ بارش اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ اس ہڈی کا کمال ہے. درود بھیجے گا محمد
اللہ محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج.
امام حسن عسکری علیہ السلام کی شان کو کم کرنے کے لیے ایک مرتبہ مستعین باللہ نے، جو سات عباسی خلیفہ گزرے ان میں سے ایک مستعین بھی تھا، اس نے ایک سرکش گھوڑے کو جو اس کے پاس تھا اس کو رام کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھیوں نے رام کرنے کی کوشش کی لیکن وہ رام نہیں ہوتا تھا. اس نے چاہا کہ امام کو بلائے، امام کو چیلنج کرے، اور اس طرح سے نعوذ باللہ وہ اپنی دانش میں امام کی منزلت کو کم کرنا چاہتا تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا گیا تو امام نے جب اس گھوڑے کے اوپر جو سرکش گھوڑا تھا ہاتھ رکھا، صرف ہاتھ رکھا تھا، اس کے بدن سے پسینے بہنا شروع ہو گئے اور اس نے اپنی گردن کو امام کے سامنے جھکا دیا. جب اس نے جھکایا گردن کو، امام نے اس کے اوپر سواری کی اور بہت دور تک امام اس کے اوپر سوار ہو کر گئے، جس کو دیکھ کر مستعین باللہ اور باقی سب وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ یہ گھوڑا کسی سے بھی رام ہونے والا نہیں اور اس نے بہت بڑی قیمت دے کر اسے خریدا تھا، ایک مرتبہ امام کے سامنے جھک جاتے ہیں اور وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھوڑا بھی امام کو دے دے اور امام کی بڑائی کا اقرار کرے. جب کبھی انہوں نے اہل بیت عصمت طہارت کو ذلیل کرنا چاہا ہے خود رسوا ہوئے. پروردگار عالم ان کے نور کو تمام کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات رونما ہوئے جن کی خبریں پھیل گئیں کہ امام کو کبھی شیر کے سامنے ڈال دیا اور لوگوں نے دیکھا کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں اور کئی ایک شیر امام کے گرد جھکے ہوئے ہیں اور وہ رام ہو چکے ہیں، وحشی درندے آئمہ علیہ السلام کے سامنے رام ہو جاتے ہیں. یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے کہ تمام آئمہ کے سامنے، مولا علی ہو یا حضرت علی علیہ السلام کا کوئی بھی فرزند ہو، جب زمانے کے امام آئیں گے امام کے آنے کے بعد کی بھی جو صفات ہیں امام کے حوالے سے ان میں سے ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ سارے وحشی درندے اپنے وحشی پن کو کھو دیں گے، بلکہ وحشی نہیں ہوں گے، امام کے سامنے جھک جائیں گے. اور مولا نے اپنے ایک ساتھی سے، حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم یہ دیکھ کر تعجب نہ کرو کہ ہمارے سامنے شیر بیٹھ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور ہمارے متی ہو جاتے ہیں، اگر تم بھی ویسے ہو جاؤ جیسے ہم ہیں، تم بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو جاؤ، تم بھی گناہوں سے پرہیز کرنا شروع کر دو، تم بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچو، تو تمہارے سامنے بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. یہ بات حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہی تھی کہ یہ اس وجہ سے ہمارے سامنے جھکے ہوئے کیونکہ ہم خدا کے سامنے جھکے ہوئے. اگر کوئی انسان خدا کے سامنے جھک جائے تو حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مطیع خدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کا مطیع بنا دے گی. پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کے نسباق سے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم مطیع ہوتے ہیں اہل بیت کے اور خدا کے تو بہت سے معاملات ہماری زندگی میں حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آج کا دوسرا نقطہ آج کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہم امام زمانہ کی امامت کا جب آغاز کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں امام سے کیا عہد و پیمان کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے سوچئے کہ زندگی میں آپ زمانے کے امام کے سامنے ہیں، امام آپ کے سامنے، بے شک ہمارے سامنے امام، ہم نہیں دیکھ رہے لیکن امام تو ہمیں دیکھ رہے. اگر آپ کے سامنے ہوتے امام، آپ بھی امام کو دیکھ رہے ہوتے تو ہم اور آپ کیا کرتے امام کے ساتھ؟ فرض کیجئے حضرت علی کے زمانے میں ہے، ہم ایک شیعہ ہیں، حضرت علی کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یا امام حسین کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، امام کے ساتھ ہم کس طرح سے بیعت کرتے؟ امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے، ابھی نہیں کر سکتے لیکن کہا کہ بیعت کرو، زمانے کے امام کی بیعت کرو. کس طرح سے بیعت کرو کہ دعائے عہد پڑھو. دعائے عہد امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غیبت کے زمانے میں
صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجہ.
اس وقت میں جب ہم امام کو نہیں دیکھ رہے اور امام پردہ غیبت میں ہے، اس وقت دعا پڑھنے کے لیے امام نے ہم سے کہا کہ جتنی تم دعائیں مانگو گے اتنا ہمارا ظہور جلد ہوگا. غیبت کے زمانے میں یہ ایک دعا ہے جو ہر روز صبح پڑھنی چاہیے, اور اس کا فلسفہ بھی بہت واضح. جیسے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے, جتنے بھی مؤدب گھرانے ہیں ان گھرانوں میں یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کو سلام کریں, کیونکہ جو بڑے ہیں ان کا حق ہے, ان کا احترام واجب ہے. آپ کہ نانا نانی دادا دادی والدین جب اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں, صبح کا آغاز ہوتا ہے, آپ کی پہلی نگاہ پڑتی ہے, آپ انہیں کہتے ہیں السلام علیکم, یہ تمیز ہے. اور اگر نہیں کہا تو آپ سے لوگ کہیں گے کہ یہ کس طرح کی خاتون ہے, کس طرح کا بچہ ہے, کس طرح کا ہے, جس کو اپنے بڑوں کا احترام نہیں, دیکھ کر ایسی گزر جاتے ہیں. لہٰذا یہ ادب کا تقاضا ہے کہ انسان احترام کرتے ہوئے سلام کرے. ملاقات ہم نے اور آپ نے اہل بیت سے کرنی ہے, ملاقات کے طریقے ہم فرش عزا پر بیٹھے, اسی طرح سے زمانے کے امام سے رابطے کا طریقہ ہے دعائے اہل پڑھنا. ہر جمعے کے دن صبح کے وقت میں فجر کے بعد 8 بجے 9 بجے جو بھی وقت ہو سکے, یہاں پر صاحب الزمان امام بارگاہ میں ہر جمعے کو دعائے ندبہ کا اہتمام ہوتا ہے. یہ غیبت کے زمانے میں امام زمانہ سے تجدید بیعت ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں, انتظار کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں ہر وقت یہ اضطراب ہے, بے چینی ہے کہ امام زمانہ آئیں, کیوں امام نہیں آ رہے. اور اگر کسی کے دل میں یہ اضطراب نہیں ہے, بے چینی نہیں ہے, کسی کو پریشانی نہیں ہے کہ امام پردہ غیبت میں ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ امام کا انتظار نہیں کر رہا. اور جس کے دل میں اضطراب ہے, بے چینی ہے, وہ امام کا انتظار کر رہا ہے. جب انتظار کر رہا ہے تو انتظار کا اظہار بھی کرے گا. یہ ہمیں سلیقہ عام انسانوں نے نہیں بتایا, بلکہ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں یہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں. دعائے اہل چھٹے امام سے نقل ہوئی ہے, دعائے ندبہ بھی معصوم امام سے نقل ہوئی ہے کہ ندبہ کرو, فریاد کرو اور عید کے دن یاد کرو. یعنی آج کے دن ہم سارے کاموں سے فارغ نہیں ہو گئے, بلکہ آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم سال بھر امام زمانہ کی امامت کا جو آج آغاز ہو رہا ہے اس کا سلیقہ سیکھیں آج, کہ ہمیں کس طرح سے امام کی صدا پر لبیک کہنا ہے. امام جو پردہ غیبت میں ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں, امام کس انتظار میں, امام اس انتظار میں کہ ہم انہیں سال بھر یاد کریں. دعائے ندبہ میں اگر کوئی شریک ہوتا ہے اس کے دل میں امام کی محبت بڑھتی ہے, تو محبت بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. جس طرح سے کہ ہر رشتے میں کچھ سلیقے ہوتے ہیں محبت بڑھانے کے, جیسے بعض رشتوں میں آپ گفٹس دیتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ تحفے دینے سے, ایک دوسرے کو کچھ عطا کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں. اسی طرح سے امام حسین سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم مومنین کو کچھ کھلائیں پلائیں, تبرک دیں, نیاز دیں. نیاز دینا امام حسین سے محبت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. فرش عزا بچھاتے, ماتم کرتے, امام حسین سے محبت میں اضافے کی سبب ہے. اور جو نہیں کرتا اس کی محبت آہستہ آہستہ زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. کچھ لوگ فرش عزا پر بیٹھتے ہیں ان کو رونا نہیں آتا, یہ رونا علامت ہے محبت کی. جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کا دل چوٹ نہیں کھاتا, اس کے دل کے اوپر اثر نہیں ہوتا, اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے وہ محبت کا جذبہ ختم ہو گیا, دل سخت ہو گیا, شقی القلب ہو گیا. اور جو شقی القلب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے کچھ سلیقے, کچھ آداب, کچھ طریقے بتائے گئے تاکہ یہ محبتیں تازہ رہیں, زندہ رہیں. اور ان میں سے ایک دعا کرنا ہے. جب ہم امام زمانہ کے لیے دعا کرتے ہیں, دعائیں ندبہ کرتے ہیں, نالہ و فریاد کرتے ہیں, تو محبت امام کی ہمارے دل میں بیدار رہتی ہے. اور تمام ائمہ اطہار میں سب سے زیادہ ہمارا فریضہ, ہماری ذمہ داری ہمارے زمانے کے امام کے حوالے سے ہے. جب ہم امام سے اپنے رشتے کو جوڑیں گے, اس محبت کو گرم کریں گے, تبھی امام زمانہ تشریف لائیں گے. اور اگر ہم نے سال بھر بھلا دیا امام زمانہ کو, یاد نہیں کیا, اور دعا کے علاوہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے اوپر عمل کریں. کربلا کا یہ پیغام ہے, کربلا کے حقیقی منتقم زمانے کے امام ہیں. آج کی تاریخ اور کل کی تاریخ مختار کے کارناموں کو یاد کرنے کی تاریخ ہے. مختار وہ ہستی ہے, وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں تمام معصومین نے کہا کہ مختار کے بارے میں شک نہیں کرنا. بعض لوگوں نے شک کیا مختار کے حوالے سے, کہا کہ مختار نے سید سجاد کو خوشحال کیا, اہل بیت کے دلوں کو سرور دیا, उनके वो चेहरे जो पशमुर्दा हो गए थे, वो चेहरे जो गमगीन रहते थे, जिनके ऊपर कभी लफ्खन नहीं आता था, कभी तबस्सुम नहीं करते थे, मुख्तार की शुजाअत की वजह से इमाम सज्जाद खुश हुए, मुतबस्सिम हुए, बीबियां मुतबस्सिम हुई। और अफसोस इस बात पर होता है जब भी इस तारीख को याद करते हैं कि दो बीबियाँ उस वक्त मौजूद नहीं थीं, तो करबला की अहम तरीन ख़वातीन हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मे रुबाब, ये वो दो ख़वातीन हैं जिनकी शहादत करबला के वाक़े के एक साल बाद या दो साल बाद हो चुकी थी। इन दो बीबियों ने वो वाक़ियात नहीं देखे जो खुशहाली के थे। और तारीख कहती है कि जब इमाम सज्जाद दरबार में थे और इमाम हुसैन का सर नोके निज़ाम पर आया था, उस वक्त इमाम सज्जाद ने देखा, दरबार इब्न ज़ियाद के हवाले से भी है और यजीद के हवाले से भी है, कि यजीद खाने में मसरूफ़ है, शराब नोशी कर रहा है। उस वक्त इमाम का सर आया, मौला का दिल दुखा, और वाकई इमाम का दिल तो दुखा हुआ ही था, लेकिन हर मंजर ऐसा होता था कि इमाम के गम में शिद्दत पैदा होती। ये करबला बहुत अजीब है, जितना हम सैयद सज्जाद के बारे में गौर करते हैं, हमें हर मंजिल पे एक और चोट, एक और जख्म नजर आता है, कि उस दुखे हुए दिल के ऊपर एक मजीद दुख और जख्म का जब इजाफा हुआ, तो मौला ने परवरदिगार आलम से दुआ की। करबला बहुत अजीब है कि हमें खुदा पर भरोसा और अल्लाह से राबते को सिखा रहा है कि हर मुसीबत में अल्लाह को याद करो। इमाम सैयद सज्जाद कुछ नहीं कर सकते उस वक्त, दुआ कर रहे हैं, और मौला ने बाद में कहा कि मैंने दुआ की थी कि परवरदिगार एक ऐसा दिन मुझे देखना नसीब कर कि जब मैं अपने बाबा के कातिलों के सरों को देखूं, जिस तरह से आज मेरे बाबा का सर इन कातिलों के सामने आए। इमाम हुसैन मजलूम थे, सैयद सज्जाद मजलूम थे, और मौला ने यह दुआ की थी। परवरदिगार आलम का वादा है कि मजलूम की आह अल्लाह तक जरूर पहुंचती। कौन मजलूम होगा अहले बैत से ज्यादा बड़ा मजलूम, कि मौला ने दुआ की थी। और फिर इमाम ने कहा कि जब सर आए, रवायात में उमर साद का, शिमर का, इब्ने ज़ियाद का, हौली का, हरमला का, इन तमाम के सरों को मुख्तार सकाफी ने काट कर इमाम सज्जाद के सामने लेकर आए थे। इमाम के पास जब ये सर आए, मौला की निगाह जब पड़ी, तो इमाम खुश हो गए, इमाम के चेहरे पर तबस्सुम आए। उस वक्त इमाम ने कहा कि मैंने उस वक्त ये दुआ मांगी थी, आज मेरे परवरदिगार ने मेरे बाबा का इंतकाम लिया और मेरा दिल मसरूर है। उन सरों को देखकर इमाम सैयद सज्जाद खुशहाल हो गए। लेकिन अज़ादारान इमाम, अभी एक इंतकाम बाकी है। हम जब इमाम ज़माना को याद करते हैं तो दुआ में कहते हैं आप मुंतकिम हैं, मुंतकिम है खून हुसैन। जब इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे तो फिर कातिलीन इमाम हुसैन को जिंदा किया जाएगा, फिर तमाम आइम्मा अलैहिस्सलाम की रजअत भी होगी। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए इस फर्श पर, आज आखिरी मजलिस चंद लम्हे रह गए, और हर चाहने वाले का दिल आज बहुत महजून होता है। इन घंटों में इसलिए हमारा दिल महजून होता है कि जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो हमारा दिल ये गवाही देता है कि हमने हक गिरिया अदा नहीं किया, हम दिल खोल कर नहीं रो सके, हम वैसे ना गिरिया कर सके, उस तरह से पुरसा ना दे सके जैसे हमें देना चाहिए था। और एक और चीज हमें रंजीदा करती है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, नहीं मालूम क्या हम अगले साल भी जिंदा होंगे या नहीं, फिर मुहर्रम का चांद देखना हमें नसीब होगा या नहीं, ये भी है तो पैमान करके जाते इस परचा से कि परवरदिगार अगर जिंदा रहे तो अगले बरस फिर मुहर्रम में इस अजा को इस्तकबाल करेंगे, इस अजा में हम सोगवार होंगे, परचम अब्बास को बुलंद करेंगे, फिर ये अजा खाने आबाद होंगे। लेकिन अजादारा ने भाव, ये फर्श अजा तो रुखसत हो रहा है, ये सियाह कपड़े तो आज उतर जाएंगे, आप लोग जेवरात पहन लेंगे, खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन इमाम हुसैन का गम दिल से नहीं निकलता, हुसैन को कोई अलविदा नहीं कह सकता। ہوتا مولا کا غم دل میں باقی رہتا ہے. یہ رسمی آزاداری ختم ہو جائے گی لیکن جو آزاد دل میں زندہ ہے وہ باقی رہتی. اب زمانے کے امام چاہے محرم ہو، صفر ہو، ربیع الاول ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، سال کے 365 دن روزانہ فجر کے وقت میں، صبح شام مغرب کے وقت میں، جب دن نمودار ہوتا ہے اور جب دن ڈلتا ہے، اپنے جن کے غم کو یاد کرتے تنہائی میں امام کا پرسا دیتے، روزانہ مولا امام حسین پر گریا کرتے. بس آج یہ عہد کر کے اٹھیے کہ مولا کی رسمی آزاداری تو رخصت ہو جائے گی لیکن مولا اب ہم سے الوداع نہیں ہو سکتے، یہ ماتم تو ختم ہو جائے گا لیکن امام حسین کی عزا ہمارے دل سے رخصت نہیں ہوگی. ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ 8 تاریخ کو ہم الوداع کہہ دیتے ہیں، 8 تاریخ کو ہم امام حسین علیہ السلام کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ 8 تاریخ وہ تاریخ ہے جب ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم امام حسین کو بھلائیں گے نہیں، چاہے یہ فرش ہو یا نہ ہو ہم امام کے غم کو زندہ رکھیں. ہم امام سے یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ آپ کے فرزند زمانے کے امام کی نصرت کریں گے، 365 دن امام کی نصرت کریں گے، روزانہ امام کی نصرت کریں گے. عزادار ہو، ہم نے تو کوئی غم نہیں بنایا. حقیقت ہے جو ہم غم بناتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے کہ جو ہمارے تبرکات ہوتے ہیں، جو ہمارا کھانا ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی. آپ کو تبرکات میں بہترین غذا دی جاتی ہے، لیکن جانتے سید سجاد 5 سال تک یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے 5 سال تک پکا ہوا کھانا اپنے گھر میں بھی نہیں پکایا اور کھایا بھی نہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون بنی ہاشم کی یہ دیکھ کر کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو شب اور روز روتا رہتا ہے، روزانہ گریا ہوتا رہتا ہے، بیویاں لاغر ہو گئی ہیں، بیویاں سائے میں نہیں بیٹھ رہی ہیں، سید سجاد کا بدن ضعیف ہو چکا ہے، کبھی مرغ بریان کر کے گوشت کی غذا لے آیا کرتی تھی تو اہل بیت اسے واپس لوٹا دیا کرتے تھے کہ ہم غم زدہ ہیں، ہم سوگوار ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھاتے. 5 سال تک بیویوں نے اپنی آنکھوں میں سرما نہیں لگایا، رنگین لباس نہیں پہنا اور کسی نے دل سے بھی خوشی نہیں منائی، ظاہر بھی نہیں. ہمیں اور آپ کو لوگ بٹھاتے ہیں، عزا برپا کرتے ہیں، مجلس کا پش بچتا ہے، رلایا جاتا ہے تو ہم روتے ہیں، لیکن یہ بیویاں مسلسل گریا کر رہی اور جب آنسو خشک ہو جاتے تو ستو کا شربت پیا کرتی تھی، ستو کا پانی پیتے تھے کیونکہ ستو کے پانی سے آنسو زیادہ ہوتے ہیں، مسور کی دال کھاتے تھے کیونکہ مسور کی دال سے آنسوؤں کی روانی ہوتی ہے. عزاداروں بس یہ آخری پرساد آ رہی ہے، ہمیں امام زمانہ کو بھی پرساد دینا ہے ان کے پدر گرامی کا کہ جب مولا کا آخری وقت آیا تھا تو امام زمانہ کے صحابی ابو الادیان 15 دن پہلے مدائن جا رہے تھے، سامرہ سے رخصت ہو رہے تھے. مولا نے کہا تھا ابو الادیان جب تم 15 دن بعد واپس آؤ گے تو اس سامرہ کو ماتم کدا پاؤ گے، اس دن میری شہادت کی تاریخ ہوگی. تاریخ کہتی ہے پہلی ربیع الاول کو امام حسن عسکری کو مسموم کر دیا گیا اور آج کی تاریخ ہوتی جب مولا کی زندگی کا آخری دن تھا. ابو الادیان واپس لوٹ کر آ رہے ہیں، امام حسن عسکری نے کہا تھا کہ میرے بعد میرا فرزند امام ہوگا. ابو الادیان نے پوچھا تھا مولا ان کی کیا نشانیاں ہوں گی، امام نے کہا تھا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھوائے گا، وہی تم سے تمہاری امانتیں طلب کرے گا، تم سے خطوط وصول کرے گا. امام نے نشانیاں بتائیں. ابو الادیان کہتے ہیں جب میں 8 ربیع الاول کو سامرہ پہنچا، میں نے سامرہ میں شور و شین کی صدایں سنی، امام حسن عسکری کے گھر کے باہر ماتم ہو رہا تھا، مجھے معلوم ہوا مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ابو الادیان کہتے ہیں جب جنازے کو لٹا دیا گیا، اللہ نے جس طرح سے وعدہ کیا امام زمانہ کو بھیجا اور مولا نے غسل اور کفن دیا، اپنی عید امام کے غلام امام حسن عسکری کے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب امام
امام نے کہا عبدین جاؤ جا کر دوسرے کمرے میں دیکھو وہاں ایک نوجوان ہوگا اسے بلا کر لاؤ. عقید دوسرے کمرے میں گئے امام زمانہ کو بلا کر لائے. امام زمانہ نے اپنے بابا کو پانی پلایا. اس کے بعد اسرار اور رموز امامت منتقل ہوئے. عزاداروں اس کے بعد امام نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی. موت کی ہچکی آئی انا للہ وانا الیہ راجعون. امام زمانہ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا. جنازہ تیار ہے نماز جنازہ کے لیے. ابو الانیان راوی نے دیکھا کہ مولا گئے نماز جنازہ پڑھوائی گئی. اس کے بعد کہتے ہیں ابو الانیان کہ مولا غائب ہو گئے. میرا اعتماد تو یہی تھا کہ وہ امام وقت ہے لیکن جب تھوڑی دیر تک میں نے نہیں دیکھا ایک شخص آیا اس نے آ کر کہا مولا نے تم سے وہ تیلی طلب کی ہے جو مدائن والوں کے خطوط کی اور امانتوں کی ہے. میں سمجھ گیا کہ وہ امام زمانہ ہے. عزاداروں پرسا دیجئے مولا امام زمانہ کو ان کے پدر گراب امام حسن عسکری کہا اور دعا کرے مولا تشریف لائیے اپنے بابا کے ویران اس اجار سامرہ کو آباد کیجئے. وہاں پر زائرین کو زیارت کی آزادی ہو. دنیا کو آپ آشتی کا گہوارہ بنائیے. اس ظلم و ستم کا خاتمہ کیجئے. مولا تشریف لائیے جنت البقیع کے قبور کو آباد کیجئے. جناب سیدہ کے روزے کو آباد کیجئے. امام حسن امام سید سجاد امام باقر و صادق کی قبور کو آباد کیجئے. عزاداروں پرسا دیجئے یہ آخری مجلس ہے. یہ فرش عزا ختم ہونے والی ہے. آخری موقع ہے جناب سیدہ کو بہتر کا پرسا دینا ہے. بی بی پرسا قبول کیجئے اصحاب وفا کا. بی بی پرسا قبول کیجئے اپنے پوتے علی اکبر کا جو 18 سال. بی بی پرسا قبول کیجئے ششماہ علی اصغر کا. یا امام زمانہ پرسا قبول کیجئے اپنے اس جد کا جس پر آپ گریا کرتے رہے. میرا سلام اس سر پر جو خاک آلود تھا خاک و خون میں غلطا تھا. میرا سلام اس رخسار پر جو زمین پر تھا. میرا سلام اس جنازے پر جو تیروں پر محل لگتا. نوجوان جو نصیبے پر اس پر جانا زمین پر تھا. میرا سلام ابو عباس پر جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے دونوں بازو کٹوا دیے جن کا سر شکافتا ہوا. عزاداروں پرسا دیجئے غازی عباس کا جناب سیدہ کو. یہ روایت کہتی ہے روزے میں شرمی بھی سیدہ غازی عباس کے دو بازوؤں کے وسیلے سے شفاعت کریں گی. یا جناب سیدہ آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے اس بیٹے کا جس کے بارے میں روایات کہتی ہے بی بی کہتی تھی عباس میرا بیٹا ابھی دنیا میں نہیں آئے لیکن جناب سیدہ کو انتظار ہے اس ناصر کا جو کربلا میں حسین کے کام آنے والا. پرسا دیجئے اس عباس کا جس کے وسیلے سے شفاعت ہوگی. عزاداروں پرسا دیجئے 13 سالہ شہزادے قاسم کا جس کے لیے بہت شہد سے زیادہ شیریں تھی. بی بی سیدہ پرسا قبول کیجئے اپنے اس عزادار پوتے کا جو 35 برس تک گریا کرتے رہے اور جب بھی امام کے سامنے کبھی پانی آیا کھانا آیا امام روتے رہے ہاں یہ پانی میرے بابا کو نہ ملا یہ پانی میرے بھائی علی اصغر کو نہ ملا. میرے بابا پیاسے رہے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. عزادار پرسا دیجئے شہزادی زینب کا بی بی ام کلثوم کا یا جناب سیدہ 72 کا پرسا قبول کیجئے. عزاداروں کا پرسا قبول کیجئے اس نبی بچی کا پرسا قبول نصیب نہ ہو.
یا محمود و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما لے. خداوندہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اس پر شزا کے تصدق میں بخش دے. بارے اللہ جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں، جو جائز حاجات رکھتے ہیں، خداوندہ ان کی تمام حاجات کو مقبول فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، خدا تو خیر و رازقین ہے، تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا. روایت کہتی ہیں جناب سیدہ کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے. دنیا کی حاجات میں سے رزق کی تنگی کے لیے جو مومنین و مومنات رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، خدا ان کی رزق میں وسعت عطا فرما. تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، خیر النساء اس کو سر کا جو خیر کثیر ہے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو حل فرما دے، خصوصاً جن لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کہی ہے. پروردگارہ جو مریض ہے تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، چار دہ معصومین کا، خصوصاً امام سید سجاد کا جو کربلا میں بیمار تھے، کل مریضوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا مولا، شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جتنے مومنین و مومنات عزاداری میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے اپنے پیسے سے خدمت کی ہے، خدا ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. جن لوگوں نے اپنے جسم و جان سے خدمات انجام دی ہیں، خداوندہ بحق محمد و آل محمد انہیں صحت و تندرستی، طاقت و توانائی عطا فرما. جو لوگ اپنے علوم سے خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان کے علوم میں اضافہ فرما. صاحبان علم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. جب امام تشریف لائیں اور آج بھی ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.